السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2. ہم پیج 369 تک پڑھ چکے تھے, لیکن اس کا جو آخری پیراگراف ہے وہ ہم ایک بار اور دیکھ لیں گے. کلام اللہ حروف و معانی دونوں کا نام ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. جی, تو ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے, جیسے کہ کلام کرنے کا حق ہے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیا, جبریل امین نے اس کو سنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لے کر نازل ہوئے. لیکن ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ معتزلہ اور جہمیہ کا مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلام کوئی ایسا معنی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو. نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں کہ کلام یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کلابیہ اور اشعریہ, یہ دو فرقے تھے, ان کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اس معنوں میں نہیں ہے جیسے کہ کلام کرنا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصوات یعنی آوازوں کو اور حروف کو پیدا کیا جو ایک عبارت یا حکایت پر دلالت کرتا ہے اس کے معنی پر, لیکن یہ بات بالکل ہی غلط ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن ہی میں شریعت نازل کی گئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو یہ کہہ دیں کہ یہ کلام نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت ہی بیکار ہو کر رہ جاتی ہے, نعوذ باللہ. تو اسی لیے امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا انکار کریں گے تو شریعت اور تقدیر کو بالکل باطل قرار دے دیں گے, کیونکہ شریعت اس لیے کہ تمام رسالتیں وحی کے ذریعے سے آئی ہیں, یعنی تمام رسولوں کے اوپر جو بھی وحی آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے ہی آئی ہے, اور وحی جس تک پہنچائی گئی ہے وہ کلام ہے, یعنی رسول تک جو پہنچائی گئی ہے وہ کلام ہے. تو اگر کوئی کلام کا انکار کرے تو وحی کا انکار لازم آ جائے گا, یعنی آپ اگر کلام کا انکار کریں تو اس کا مطلب آپ نے وحی کا انکار کر دیا. اور وحی کا جو اگر ہم دیکھتے ہیں فائدہ, یا وحی آج جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ وحی ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس کو اپنے بندے پر اور جبریل امین اس کو لے کر اترے, اور یہی وحی دراصل ہماری شریعت ہے, یعنی قرآن ہی میں ہم کو حلال و حرام کے احکامات دیے گئے ہیں. اور تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتے میں لکھ رکھی ہے, تقدیر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں تو تقدیر کا بھی انکار کریں گے ایک طرح سے, کیونکہ تخلیق اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتی ہے, جو بھی چیز کا پیدا ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, یہ دلیل ہے اس کی کہ کسی بھی کام کا جب وہ ارادہ کرتا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن ان یقول له کن فیکون, کہ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے, سبحان اللہ. تو اب دیکھیں کہ کسی چیز کا ارادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نا, اور کلام کر کے حکم دیتا ہے. تو اللہ نہ کرے اگر ہم وحی کا انکار کلام کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کا, وحی کا, تقدیر کا, سب کا انکار کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. تو لہٰذا یہ نظریہ, یہ سوچ بالکل غلط یا باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے, اس کا حکم یہی ہم دیکھتے ہیں جو وحی کی صورت میں نازل ہوا, قرآن میں ہمارے سامنے موجود ہے. اب آئیے پیج نمبر 370 پر, روز قیامت اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بیان اور مقامات دیدار. حالانکہ ہم یہ پچھلی دفعہ بھی دو بار پڑھ چکے ہیں, لیکن یہاں پھر اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. اور بار بار کیوں ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ ہم عقیدے میں یہی پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, ان صفات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں, یا رویت ممکن نہیں ہے. رویت مطلب آنکھوں سے دیکھنا. اسی لیے بار بار مؤلف یعنی جو کتاب لکھنے والے ہیں انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ بات بالکل ایک اٹل حقیقت ہے, کیونکہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے کہ آج ہم चांद को देखते हैं या सूरज को देखते हैं। और अगर किसी ने हमारे साथ सही बुखारी का कोर्स किया है तो आपने देखा होगा उसमें इमाम बुखारी एक असर की नमाज की जो अहमियत लाए हैं। कोई था हमारे साथ सही बुखारी में कोर्स में? तो वहां पर किताब सलाह में किताब सलाह में वहां पर उन्होंने असर की नमाज को रिलेट किया है अल्लाह तला के दीदार से। तो ये बात सही अहादीस से साबित है। तो राइटर यहां पर लिखते हैं कि अल्लाह ताला उसकी किताबों, उसके फरिश्तों और उसके रसूलों पर ईमान लाने में इस बात पर ईमान लाना भी दाखिल है कि कयामत के दिन अहले ईमान अपने रब की जियारत से मुशर्रफ होंगे, यानी अल्लाह ताला को देखेंगे। अल ईमान भी अन्नल मुमिनीना यरौनहु यौमल कियामा, कयामत के दिन अहले ईमान के दीदार इलाही पर ईमान के अल्लाह ताला पर ईमान में दाखिल होने की वजह साफ जाहिर है, इसलिए कि यह खबर अल्लाह ने दी है। जब हम इस पर ईमान लाएंगे तो ये अल्लाह पर ईमान लाने में दाखिल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया है कि हम कयामत के दिन अपने रब को देखेंगे। तो जो भी आसमानी किताबें हैं उसमें ईमान लाने में ये चीज भी दाखिल है कि उन किताबों ने ही अल्लाह ताला की रोयत की खबर दी है। तो अगर कोई अल्लाह ताला की रोयत को यानी देखने को इनकार करता है तो दरअसल वो अल्लाह ताला की किताबों का भी इनकार कर देता है। और चूंकि मलाइका के जरिए से भी ये खबर दी गई है तो मलाइका पर ईमान लाने में ये भी दाखिल है, क्योंकि उन्हीं के जरिए से हम तक ये खबर पहुंची है कि अल्लाह ताला को हम देखेंगे। तो ये फरिश्तों पर ईमान लाने के जुमरे में भी आता है। तो आइए हम देखते हैं हदीस में कि किस तरह से हम अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। सही बुखारी सही मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस है और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हम अपने रब को उसी तरह देखेंगे जैसे कि हम चांद को या सूरज को देखते हैं। अयानन भी अबसारहिम कमा यरौन अश-शम्स सहवन लैसा दूनिहा सहाबुन व कमा यरौन अल-क़मर लैलतल बद्र ला युदामून फी रुयतिही। वो उसे अपनी खुली आंखों से इस तरह देखेंगे यानी अपने रब को जिस तरह सूरज को देखते हैं जब उसके सामने बादल न हो, और जिस तरह वो चौदहवीं की रात चांद को देखते हैं जिसके देखने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करें। और देखिए एक दुआ है रसूल अकरम ने जो हमको सिखाई है जो सलाम फेरने से पहले की दुआओं में आती है, और इस मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था, इस पर एक बार दिल्ली में लेक्चर भी हुआ था हमारा, तो उसमें ये दुआ भी आती है। मैं आपके सामने पूरी दुआ रखती हूँ। अल्लाहुम्मा बिइल्मिकल गैब व कुदरतिका अलल खल्क अहयिनी मा अलिमतल हयात खैरल ली وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك النعيم لا ينفد وأسألك قرة أعين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك يا خاص دعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زين بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اے اللہ اپنے غیب جاننے اور مخلوق پر قدرت رکھنے کے باعث مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مجھے فوت کر لینا جب تیرے علم کے مطابق وفات میرے لیے بہتر ہو. اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری خشیت کا غائب اور حاضر دونوں حالتوں میں، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کلمہ حق کہنے کا راضی اور ناراضی دونوں حالتوں میں، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے میانہ روی اختیار کرنے کا مالداری اور تنگ دستی میں، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایسی نعمت کا جو ختم نہ ہو، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا جو ختم نہ ہو، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے راضی رہنے کا تیرے فیصلوں پر، اور میں مانگتا ہوں تجھ سے زندگی کی ٹھنڈک بعد موت کے، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا. سبحان اللہ، یعنی وہ جو کولنس آف آئیس ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی لذت، جو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی اس سے، کہا جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی نعمت اس چیز کے سامنے ہم کو کم نظر آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو وَأَسْأَلُكَ کو لذت النظر الى وجهك، کہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا جو بغیر کسی تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے حاصل ہو۔ اے اللہ ہمیں مزین فرما ایمان کی زینت سے اور بنا دے ہمیں رہنما ہدایت یافتہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ یہ سلام پھیرنے سے پہلے کی دعاؤں میں آتی ہے، نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے کریں گے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم کو اس کی کیفیت نہیں معلوم، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا۔ لیکن کچھ فرقے اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دے سکتا ہم کو، اور یا وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا خواب میں ہو سکتا ہے، یا ایک خلائی طور پر ہو سکتا ہے، آنکھوں سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن جبکہ یہاں پر جو لفظ آئے ہیں ایانن، عیون آنکھوں سے ہے، ایانن ہم اردو میں معائنہ بھی کہتے ہیں۔ تو جب کوئی ڈاکٹر کسی کا معائنہ کرتا ہے مریض کا، تو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے نا مریض کو۔ تو ہم بھی جب اپنے رب کو دیکھیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ جو معنی لفظ آتا ہے، یہ اس معنوں میں آتا ہے کہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے عبارت ہے۔ کما یرون الشمس سہوا لیس دونیہا سحاب، اور اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھو گے جس طرح صاف سورج کو دیکھتے ہو جس کے سامنے بادل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو رویت سے مراد رویت بالعین ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا، اور اس کی دلیل ہے کہ اس رویت کو یعنی سورج سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی دیکھنے کو سورج سے تشبیہ دی گئی، اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہیں دی جا رہی سورج سے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو تشبیہ دی جا رہی ہے سورج سے۔ جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں صاف واضح طور پر، اور کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں ہوتی۔ جی آخرت میں دیکھ سکیں گے ہم اپنی آنکھوں سے، کیونکہ اس دنیا میں تو ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ ہم دیکھ سکیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی پہاڑ پر، تو پہاڑ کیا ہوا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، ہے نا۔ تو اہل ایمان کا قیامت کے میدان میں زیارت کرنا، اہل ایمان پہلے قیامت کے وسیع یعنی بہت بڑے میدان میں رب تعالیٰ کی زیارت کریں گے، اور پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد اس سے مشرف ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یعنی پہلے قیامت کے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو جو میدان ہوگا جہاں سب حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس میدان میں بھی زیارت کریں گے، اور اس کے بعد قیامت کے بعد یعنی جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد جن کے درجات جیسے ہوں گے اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں عرصہ کا لفظ آیا ہے، عرصات القیامہ ثم يرونه بعد دخول الجنہ۔ عرصہ کہتے ہیں ایسی وسیع اور عریض جگہ کو جس میں کوئی عمارت نہ ہو، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن زمین کو بالکل چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، جیسے روٹی ہوتی ہے گول۔ تو اہل ایمان قیامت کے دن کے میدانوں میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، جس طرح کہ اس نے اس دن کی تکذیب کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، یعنی جو لوگ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متففین میں، کلا انہم اور ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں اس دن یہ لوگ اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی ان کا رب ان سے محجوب ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، ان کو نہیں دکھایا جائے گا رب کو۔ تو یعنی جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، یا جو کافر ہیں، یا جو منافقین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے قیامت کے دن یا اس میدان میں، یعنی وہ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ پھر متففین میں ہی آتا ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی دیدار الہی سے نوازے جائیں گے۔ تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے میدانوں میں تین قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے خالص مومن ہوں، ٹھیک ہے، دوسرے وہ لوگ جو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے خالص کافر ہوں، اور تیسرے وہ ظاہر سے تو مومن ہوں لیکن اندر سے کافر ہوں، یعنی منافقین۔ تو اہل ایمان اس دن وسیع اور عریض میدان میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اور جنت میں داخلے کے بعد بھی، جبکہ کفار اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور ایک اور قول کی روح سے، یعنی ایک اور جو روایت ہم کو پتہ چلتی ہے، اس سے ہو سکتا ہے دیکھیں گے تو صحیح، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو دیکھے گا تو قہر اور غضب کی نگاہ سے دیکھے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر نازل ہوگا، قہر نازل ہوگا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے. تو یہاں جو یہ بات ہے، یہ آیت اس بات کی دلالت ہے کہ ہرگز نہیں اس دن یہ لوگ اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، نہیں دیکھ سکیں گے. اور رہے منافقین، تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے مگر اس کے بعد سے اسے نہیں دیکھ سکیں گے، واللہ اعلم. اس کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیل نہیں ملتی. تو جو مومنین ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رویت کی کیفیت سے ہم واقف نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں. کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ اپنے رب کو کس طرح دیکھے گا، لیکن دیکھے گا ضرور، لیکن کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کی لذت سے محروم نہ رکھے. اور دوسری بات یہ کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو چاہتا ہو کہ اپنے رب کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ کبھی عصر کی نماز نہ چھوڑے. عصر اور فجر کی نماز سے رسول اکرم نے اس کو ریلیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو. صحیح بخاری میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اب آگے آئیے قیامت کے دن پر ایمان لانے کے بارے میں. چونکہ ہم یہ عقیدہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، اصل میں یہ ایمان ہم زبان سے تو کہہ دیتے کہ ہم یوم القیامہ پر ایمان لاتے ہیں یا دوبارہ اٹھائے جانے کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو ہمارا یہ ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں. اسی لیے آج میجورٹی لوگوں کی آپ نے دیکھی ہوگی ایسے ہی ہے کہ لوگ غفلت کا شکار ہیں، دنیا اور دنیا کے جھمیلوں میں اس قدر منہمک، اتنے بزی ہیں کہ ان کو اپنی آخرت کا کوئی خوف، کوئی فکر نہیں ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا، یا حساب کتاب کی کوئی ان کو جواب دہی کا احساس نہیں ہے. اکثر لوگوں کی زندگیاں ہمیں ایسے ہی نظر آتی ہیں. ایون اب دیکھیں، اگر ہم بھی ذرا سا اپنے آپ کو ڈھیل دے دیں، اگر ہم ان چیزوں سے جڑے نہ رہیں، تو یقین جانے کہ ہم پر بھی شیطان اس طرح سے غالب آ جاتا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی بھول بھلائیوں میں الجھاتا چلا جاتا ہے. تو ہم کو اپنے آپ کو روکے رکھنے کے لیے، باندھے رکھنے کے لیے، ہمیں ان دینی محفلوں اور مجلسوں سے جڑے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایکچولی یہاں پر ہم اپنی تربیت اور اصلاح کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کیوں جڑے رہتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے روزانہ یاد دہانی ہو. تو قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قیامت کی تیاری کی جائے، یا جس انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا تو حساب کتاب شروع ہو گیا، تو سمجھو اس کے لیے وہی قیامت ہے. تو روز قیامت اور اس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے پر گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں مؤلف کہ قیامت کے دن پر ایمان لانے میں ہر اس چیز پر ایمان لانا بھی داخل ہے جس کے بعد، یعنی مرنے کے بعد جو چیزیں واقع ہوگی، جس کی رسول اکرم نے ہم کو خبر دی ہے. تو روز قیامت پر ایمان لانے کا حکم فریض واجبہ ہے، اور دین میں اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر مقامات پر قیامت پر ایمان کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے. اب جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا وہیں پر قیامت کا بھی ذکر کیا ہے. تو اس لیے جو شخص روز قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ممکن نہیں. اور جس شخص کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہوگا، وہ کبھی عمل بھی نہیں کرے گا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے ہر پیج پر آپ کو آخرت کے تعلق سے کوئی نہ کوئی آیت ضرور ملے گی، کیونکہ آخرت پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی سے انسان کے اعمال تبدیل ہوتے ہیں. تو انسان قیامت کے دن عزت و کرامت کی امید اور عذاب و سزا کے خوف کی وجہ سے عمل کرتا ہے. اگر اس کا اس دن پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ ان لوگوں جیسا ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، سورہ جاسیہ 24 آیت. اور انہوں نے کہا، نہیں ہے مگر صرف ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہیں پر مرتے اور جیتے ہیں، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر صرف زمانہ ہی. لا حول ولا قوۃ الا بالله. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو قیامت کے دن پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور صرف دنیا کے لیے ہی جیتے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آئے دن ایسی جو قدرتی آفات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں اور ہمیں ایک طرح سے الارم دیتی ہیں، انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ انسان کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. ابھی ترکی کا زلزلہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ بھی ایسے ہی ہوگا. یہ تو ایک چھوٹی سی اسکیل پر, ابھی جو ناپا گیا اسکیل پر جو پیمانہ تھا, تو کیا پیمانے پر آیا وہ زلزلہ, کتنی ڈگری ناپا گیا اس کو, 7.5 یا 6.5, جو کہ بہت کہتے ہیں بہت زیادہ ہے. لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہوگا ہم سب جانتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہوگا, جی 7.5 پر اس کو ناپا گیا ہے. جی جزاکم اللہ خیر. لیکن آپ دیکھیے کہ صرف کچھ کہتے کچھ سیکنڈز کے لیے تھا نا, یہ کتنے سیکنڈز کے لیے تھا یہ زلزلہ, یا کتنے منٹس کے لیے تھا زلزلہ جو آیا تھا. اور 20 گاؤں تقریباً, پورے کے پورے 20 سٹیز, 3 منٹس کے لیے تھا. اچھا 20 سٹیز بالکل ختم ہو گئے ہیں. تو آپ سوچے کہ 3 منٹ کا زلزلہ اتنی خطرناک تباہی لے کر آیا, آپ سوچے کہ قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا. اور یہ زلزلے دراصل ہمیں الرٹ کرتے ہیں, ہمیں آگاہ کرتے ہیں, ہمیں وارن کرتے ہیں کہ اے غافل ہوش میں آ جا. ہم سب کو اسی طرح دنیا سے ایک دن جانا ہے, اور جس کی موت واقع ہو گئی اس کا حساب کتاب اسی وقت سے اس سے شروع ہو جائے گا. تو آپ مجھے بتائیے کیا میں اور آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ اچھا ہمیں آخرت میں نہیں جانا ہے واپس پلٹ کر, یا ہمیں حساب کتاب نہیں دینا ہے, یا ہم پر موت نہیں آئے گی؟ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. تو یوم آخرت کو اس نام سے کیوں موسوم کیا گیا ہے, کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا, یعنی وہ آخری مرحلہ ہوگا. انسان کے کچھ 5 مراحل بتائے گئے ہیں. ایک تو ہے عدم, جب وہ کچھ بھی نہیں تھا, عین سے عدم, ٹھیک ہے, عدم سے وجود میں آنا کہتے ہیں نا ہم, تو جب وہ کچھ نہیں تھا. دوسرا ہے حمل, جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تیسرا ہے دنیا, جب وہ پیدا ہوتا ہے. چوتھا ہے برزخ, یعنی موت سے لے کر قیامت تک کا وقفہ. اور پانچواں ہے آخرت, جب حساب کتاب کے بعد جو زندگی شروع ہوگی, ٹھیک ہے. اور عدم کی دلیل ہم کو ملتی ہے قرآن ہی سے, سورہ دہر کی آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ زمانے میں انسان پر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا, یعنی جب وہ کوئی قابل ذکر, یعنی وہ عدم میں تھا, اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. جیسے کہ جب نطفہ رحم میں پڑتا ہے تو پریگننسی ہوتی ہے, لیکن اس نطفے کے رحم میں پڑنے سے پہلے وہ انسان کہاں تھا؟ کہیں پر بھی نہیں تھا نا, یعنی عدم میں تھا وہ. اور دوسری جو ہم کو دلیل ملتی ہے سورہ حج کی 5 آیت, ترجمہ دیکھ لیجیے, لمبی آیت ہے. اے لوگو, اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے تو یقیناً ہم ہی نے پیدا کیا تم کو مٹی سے, پھر نطفے سے, پھر جمے ہوئے خون سے, پھر گوشت کی متشکل اور غیر متشکل بوٹی سے, تاکہ ہم واضح کر دیں تمہارے لیے, اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں. متشکل مطلب جس کی کوئی شکل ہوتی ہے یا جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی. پھر نکالتے ہیں تم کو بچہ بنا کر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. پھر تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جنہیں بڑھاپے کی نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد بالکل بے علم ہو جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ زمین خشک پڑی ہے, پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے اور ہر طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے. تو انسان کا یہ حال ہے اصل میں کہ وہ ماں کے پیٹ میں تھا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں اس کو رکھا, پھر اس کو شکل دی, ہے نا. اور حمل یعنی جو پیگنینسی کی حالت ہوتی ہے, وہ بھی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, سورہ زمر آیت نمبر 6. وہ پیدا کرتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک طرح, پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں. سبحان اللہ, واقعی میں آج ہمیں یعنی سائنس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے قرآن کے سامنے, لیکن پھر بھی جو لوگ بالکل نہیں مانتے ہیں قرآن کو یا ایسی چیزوں کو, تو ان کے لیے ایک دلیل بھی ہے کہ آج سائنس خود ریسرچ کر کے ہمیں بتاتی ہے کہ 3 پردے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اور سورہ نحل میں آتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون, اور اللہ نے ہی پیدا کیا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ سبحان اللہ، واقعی میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو بچے کی تخلیق ہے ماں کے رحم میں، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اسی کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانا کافی ہے۔ تو بہرحال جو ہمارے سٹیجز ہیں کہ انسان کا عدم سے وجود میں آنا، ماں کے رحم میں اس کا رہنا پریگنینسی، اس کے بعد دنیا میں آنا، اس کے بعد عالم برزخ اور پھر آخرت۔ تو قرآن ہمیں جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالی نے ہم کو کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ ہم یہ تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں اور یہاں سے آخر کار ہمیں ایک دن چلے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں انسان، ہمارا دل کہاں لگ جاتا ہے آپ بتائیں؟ اسی دنیا میں نا، ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ہمیشہ کے لیے اسی دنیا میں آئے ہیں، نہ ہم پر بڑھاپا طاری ہوگا، نہ ہم پر موت آئے گی، اور نہ قیامت قائم ہوگی، اتنا اس دنیا میں ہم دل لگا لیتے ہیں۔ لیکن ہم سب کو، جو ایک مومن ہوتا ہے، وہ اس دنیا کو اصل زندگی نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے کہ میں یہاں تھوڑے دن کے لیے آیا ہوں۔ اور صحابہ کرام کا حال آپ دیکھیں کہ کیسے وہ اتنا انفاق کرتے تھے، یہی جو یقین تھا آخرت پر کہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، اس لیے وہ اپنا سب کچھ لگا دیتے تھے آخرت کے لیے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو وہ سودا کر رہے ہیں وہ کامیابی والا سودا ہے۔ اور اسی لیے ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ دیکھیں، جنگ تبوک کے موقع پر جب عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں آج ابو بکر صدیق کو ڈیفیٹ کر دوں گا اور ان سے زیادہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں نیکی کا کام، اور اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق کتنا لے کر آئے تھے، پورا لے کر آئے تھے۔ اور اس وقت یہ جملہ کہا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے، سبق ابو بکرین، کہ سبقت لے گئے ابو بکر مجھ سے اور میں کبھی ان کو نہیں ڈیفیٹ کر سکوں گا، کر سکتا۔ سبحان اللہ، کیسا کامیابی کا سودا تھا ان کا۔ وہ صحابی آتے ہیں، کہتے کہ یا رسول اللہ، مائز بن اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ کہا کہ تم نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، تم ہوش میں تو ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہوش میں ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ اس کو دیکھو، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی رکھی، اس وقت نشے میں بات کر رہے ہیں۔ صحابہ نے اٹھ کر دیکھا، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، نشے میں نہیں ہے۔ تین بار خود اپنے خلاف ہی کہہ دیا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے سزا تیار کر دی گئی کہ مطلب ان کو سنسار کیا جائے۔ کیسے ان کے دل نے گوارا کیا، اور کیسے وہ دنیا میں ہی سزا پا کر پاک ہونا چاہتے تھے، کیسا ایمان کا لیول تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا تھوڑے دن کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے لوگ میرے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، لیکن مجھے اللہ تعالی کے پاس بالکل پیور ہو کر جانا ہے، پاک ہو کر جانا ہے گناہوں سے۔ کیسا ایمان تھا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لیں، تمام صحابہ کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، سب کچھ اپنا لگا دیا۔ عبداللہ بن جہش جو کہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے تھے، اور ان کا بہت بڑا گھر تھا مکہ میں، جب ان کو معلوم پڑا کہ ان کے ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد پتہ چلے کہ ابو سفیان نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، تو بہت افسردہ ہو کر رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، ہمارا اتنا بڑا گھر تھا، اس پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا ہے۔ رسول اللہ نے ایک جملہ کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جنت میں عطا کرے گا، بغیر کوئی ماتھے پہ شکن لائے واپس لوٹ گئے۔ یعنی کیسے حقیقت پسند لوگ تھے وہ لوگ، کہ دنیا کی چیزوں پر کوئی افسوس نہیں کرتے تھے چلے جانے پر۔ اور آج ہم سوچے کہ ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، ذرا سا ہمارا گھر کوئی قبضہ کر لے اس کے اوپر، تو کیونکہ ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے۔ نہیں، غیبت کرنا نہیں ہے، گھر انہوں نے گھر دے دیا تھا اپنا نا، انہوں نے ان کو افسوس نہیں ہوا پھر بعد میں یہ سوچ کے کہ مجھے جنت میں گھر مل جائے گا۔ اور غیبت تو ہے ہی گناہ کبیرہ، نہ غیبت کرنی چاہیے، نہ ہم کو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ جب آخرت پر یقین ہوگا نا، تو ہم کبھی ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کام ہے۔ تو بہرحال دنیا امتحان اور آزمائش کا گھر ہے، اور اسی مرحلے پر انسان کی سعادت اور شقاوت کا دار و مدار، یعنی اس دنیا میں ہی انسان خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ آخرت میں انعامات کا مستحق ہوگا یا سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ یعنی آج کی ہماری یہ دنیا کی زندگی، آج ہم یہ جو دنیا میں جی رہے ہیں، ہمارے اسی جینے پر ڈپینڈ ہے، ہمارے لائف سٹائل پر ڈپینڈ ہے کہ ہم اپنے لیے آگے جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ نہ کرے سزاؤں کے مستحق بننا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور, جس نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے عمل میں اچھا کون ہے, اور وہ بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے. سبحان اللہ. تو کیوں پیدا کیا گیا مجھے اور آپ کو؟ ایکم احسن عملا, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ کون احسن عمل کرتا ہے, کون احسان کے لیول پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے. تو جو آتا ہے کہ سودا گیری نہیں, یہ عبادت خدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, احسان کا لیول. اور پھر برزخ کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی عالم برزخ پر ایمان لانا وہ بھی ضروری ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور ان کے پیچھے برزخ ہے جس میں وہ اس دن تک رہیں گے جب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہے ہماری موت, اور ایک ہے موت کے بعد سے لے کر عالم برزخ قیامت تک کی زندگی جو ہم قبر میں رہیں گے, یا جس کی جہاں موت ہوئی, کیونکہ کوئی سمندر میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, کبھی کسی کے کہیں اور ہو جاتی ہے. تو اس کی موت سے لے کر قیامت تک کا جو عرصہ ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے. تو بہت سارے جو منکرین حدیث ہیں اصل میں وہ عالم برزخ کا انکار کرتے ہیں, لیکن عالم برزخ پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب جو آخرت کی بات آتی ہے تو وہ آخرت آخری مرحلہ ہے, مسافر کی انتہا ہے. تو جو مراحل کا اللہ تعالیٰ نے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, اس میں آخر میں یہ آخرت کا ذکر ہے. جیسے کہ سورہ مومنون میں آتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو, پھر تم قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے. تو یہ سب چیزیں ایمان بالآخرت میں داخل ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان مرنے کے بعد یوم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. یہ جملہ ہے اصل میں, حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہو کہ موت کے بعد جو بھی کچھ ہوگا وہ آخرت کا حصہ ہوگا, اور یوم آخرت ہم سے کس قدر قریب ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کتنی قریب ہے ہم سے, اور ہمارا اور یوم آخرت کا کتنا فاصلہ ہے. قیامت تو چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب اگر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے, تو جس کی موت واقع ہو گئی تو اس کا تو آخرت کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا, ہے نا؟ تو ہمارے اور یوم آخرت کے درمیان صرف موت حائل ہے. انسان مرتے ہی یوم آخرت میں داخل ہو جائے گا جس میں صرف اور صرف عمل کی جزا یا سزا ملے گی. لہٰذا ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. جو بھی وقت ہمیں میسر ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم نہیں جانتے ہماری موت اگلے پل ہے, اگلے لمحے ہیں, رات کے آخری حصے میں ہے, کل صبح ہے, پرسوں ہے, کب ہے, ہم نہیں جانتے. لہٰذا ہم کو ہر وقت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے جو ہم کو ملا ہے. تو اے غافل انسان, غور کرے اور غور و فکر سے کام لے کہ میں اور آپ ہم سب خطرے سے دوچار ہیں, اس لیے کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے. انسان گھر سے نکلتا ہے مگر گھر واپس نہیں آتا, آفس میں اپنی چیئر پر بیٹھتا ہے لیکن اسے اٹھ نہیں پاتا, کبھی اپنے بستر پر ہوتا ہے مگر اسے یہاں سے اٹھا کر سیدھا غسل کے تختے پر پہنچا دیا جاتا ہے, یعنی موت ہو جاتی ہے اس کی. تو یہ تمام باتیں جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالی کے سامنے صدق دل سے توبہ کریں. کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کا احساس ہے وہ ہمیں الرٹ رکھے گا کہ ہم کو ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. تو جب بھی ہمیں موت آئے وہ اس حالت میں ہو کہ ہم فرما بردار ہوں. قرآن میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ہے نا, کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو, مومن ہو, مسلم ہو. یعنی فرما برداری کی حالت میں موت آئے ہم کو تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو. سورہ فجر کی آخری آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں, اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پسند ہوگی, مجھے بھی بہت پسند ہے, کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اے نفس مطمئن, تو اپنے رب سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو ایسی حالت میں ہم کو موت آئے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. تو یہ آخرت کی فکر تھی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کے عذاب اور نعمتوں پر ایمان رکھنا، کیونکہ جو منکرین حدیث ہیں اصل میں وہ قبر کے عذاب پر یقین نہیں رکھتے یا نہ ہی عالم برزخ کو مانتے ہیں. تو قبر کے عذاب کے لیے دلیل کہاں سے مل سکتی ہے ہم کو؟ خود قرآن ہمیں بتاتا ہے اور حدیث صحیح احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث کا انکار وہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں پر پھر ان کو خود ہی ختم ہو جاتے ہیں ساری چیزیں، ان کے جو ان کی نظریات ہیں وہ اس کو سپورٹ ملتا ہے، اس لیے وہ لوگ حدیث کو مانتے نہیں ہیں. تو رائٹر لکھتے ہیں کہ فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، اہل سنت فتنے قبر، عذاب قبر اور قبر کی نعمتوں پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جو فتنے قبر ہے، قبر کا فتنہ، یعنی میت کو دفن کرنے کے بعد اس سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوال کیا جانا، جو امتحان ہوگا ہمارا. تو جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ فتنے قبر پر ایمان رکھتے ہیں. اور کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالی کی کتاب بھی اس پر دلالت کرتی ہے اور سنت رسول بھی. تو اللہ کی کتاب میں قبر کے فتنے پر دلیل یہ ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27، یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات سے ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جو قول ثابت ہے وہ قبر میں منکر نکر کے سوالات کے جواب دینا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنا اس وقت. تو یہ آیت فتنے قبر کے بارے میں، جس طرح کہ صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری احادیث کی کتابوں میں یہ بات ہم کو ملتی ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مرفوع روایت ہے. جہاں تک سنت کا تعلق تھا، اس میں بکثرت بتایا گیا کہ انسان کو اس کی قبر میں فتنے سے دوچار کیا جاتا ہے، اور یہی وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں فتنے دجال کی مثل، یعنی اس کے برابر یا اس کے قریب آزمائے جاؤ گے. صحیح بخاری، صحیح مسلم. تو آپ کو معلوم ہو کہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ قیامت تک کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، شروع سے لے کر آخر تک، یعنی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں اس سے خود جھگڑوں گا، اور اگر وہ میری عدم موجودگی میں نکلا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ میرا خلیفہ ہے ہر مسلمان پر. تو جس طرح رسول اکرم نے دجال کے فتنے سے ہم کو آگاہ کیا ہے، تو آپ نے حدیث میں یہ بھی بتایا کہ جیسے دجال کا فتنہ ہے ویسے ہی قبر کا بھی فتنہ ہے اسی کے برابر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دجال کا فتنہ بڑا سنگین ہے. لیکن رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ کہ تم فتنہ دجال کے برابر آزمائے جاؤ گے. تو قبر میں انسان سے اس قسم کے سوال کیے جائیں گے جن کا جواب عقیدہ اور عمل صالح کی وجہ سے دینا آسان ہوگا. اگر عقیدہ درست نہ ہوگا تو پھر وہ سوالات کے جوابات بھی نہیں دیے جا سکتے. اب دیکھیں کہ لوگ سمجھتے کہ اچھا صرف رٹ لینے سے سوالات کے جوابات دے دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی پوری زندگی جب تک اس عقیدے پر نہ گزری ہو، اس ایمان کے لیول پر نہ گزری ہو، تو آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے منکر نکر کے. کیونکہ اس وقت کہا جاتا ہے اچھے بڑے بڑے لوگ گھبرا جائیں گے، کیونکہ منکر نکر کی شکل ہی ایسی ہوگی جس کو دیکھ کر انسان متزلزل ہو جائے گا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت جب پڑھی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا نا کہ بلکہ میں ان سے پوچھوں گا منکر نکر سے کہ میں تو جانتا ہوں کہ میرا رب کون ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا، رسول اکرم نے کیسے تشبیہ دی تھی اس کو کہ عمر کے ایمان سے تو شیطان بھی کترا کر بھاگ جاتا ہے. ان کا ایمان ایسا تھا. قبر کی لینگویج کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم، لیکن ہو سکتا ہے عربی میں سوال ہو اور ایسی لینگویج میں سوال ہوگا جو ہم سمجھ سکتے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ قبر کے بارے میں تھا. جو اس کی تفسیر ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. آپ لوگ ان کے لیے ایک ہوم ورک میں دینا چاہ رہی تھی کہ اگر منکرین حدیث عالم برزخ اور قبر کے فتنے سے انکار کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان کو جواب دینے کے لیے کیا دلیل ہونی چاہیے. تو میں کسی ایک پرسن کا سنوں گی، لیکن لکھ کر سب لوگ لے کر آئے. میں کسی کا بھی نام لے سکتی ہوں کلاس میں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.